بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات اور بہت سے مضامین بیان فرمائے ہیں ایمان والوں کے لیے. ایک ہدایت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اس کتاب میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان حقائق کو سارے انسانوں میں پھیلانا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں بھی پھیلانا ہے جو اللہ کے بیٹا ہونے کے قائل ہیں. جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ وہ بات غلط ہے اور ان کو توحید کی دعوت دینی چاہیے اور اسلام کی طرف ان کو بلانا چاہیے. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ زمین پر جتنا ڈیکوریشن پایا جاتا ہے، جتنی زینت پائی جاتی ہے، جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ اس میں بزی ہو جانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ آزمائش کے لیے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے تم ان سے اپنا جی مت لگاؤ اور جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ، آخرت کی فکر کرو. پھر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اصحاب کہف کے واقعے کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کو ایمان پر جمنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، اور ایمان پر اپنا ایمان بچانا اور ایمان پر جمنا، یہ ہر قیمت پر اس کو ترجیح دینا ہے مسلمان کو. اس کے لیے کوئی خدا نخواستہ تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو بھی برداشت کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے تب تو بہت ہی اچھی بات ہے، نور علی نور ہے. لیکن واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان پر جمے، وقت کی پوری حکومت ان کی مخالف تھی، ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جان کی تو پرواہ نہیں لیکن ہم ایمان نہیں دیں گے، اور اپنے آپ کے لیے جو تدبیر کر سکتے تھے وہ تدبیر یہ کی کہ وہ پہاڑوں میں چھپ گئے، ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو صلح دیا، ایک طویل مدت تک ان کو سلا دیا، کھانے سے بھی مستغنی رکھا، پینے سے بھی مستغنی رکھا، لباس سے مستغنی رکھا، خوف سے ان کو محفوظ رکھا کہ وہ تو ظاہر ہے کہ غار کے اندر تھے، اور ان کی زندہ رہنے کے سامان اللہ نے ایسے بنا دیے کہ اس کے بغیر وہ زندہ تھے. ایک عرصے کے بعد اللہ پاک نے ان کو ان کی نیند سے اٹھایا، پھر وہ باہر آئے بازار میں. جب ان کی شناخت ہوئی، لوگوں نے ان کو پہچان لیا، اور وہ پتہ چل گیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کب سے سلایا ہوا ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام پھیل چکا تھا اور سارے لوگ اس وقت کے سچے دین کو، سچے مذہب کو اختیار کر چکے تھے. اس وقت کا سچا دین، سچا مذہب عیسائیت تھا، اور یہ جو اصحاب کہف تھے یہ عیسائی بزرگوں کے قصے ہیں. اصل میں یہ مشرک بادشاہ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے والی جماعت تھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب لوگوں کے سامنے تعارف بھی کرایا، اور تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ لوگ 300 سال سے زیادہ اس غار میں سوتے رہے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری حکمت ہے، ہماری قدرت ہے، جب ہم کسی کا ساتھ دینا چاہیں گے اور ہم کسی کی حفاظت کرنا چاہیں تو کسی بھی تدبیر سے کر سکتے ہیں، اور اگر حفاظت ہم نے نہیں کی اور ان کو شہادت کا مرتبہ دے دیا، دنیا میں چلے گئے، تو دنیا میں رہنا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے درجات ہیں، بڑے بڑے مرتبے ان کے پاس ہیں، ان کے لیے ہیں. اس وجہ سے دنیا سے تو جانا ہے ہی، بہرحال ایمان اپنا اور مذہب اپنا بچا کے رکھنا چاہیے. ایک واقعہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ دو آدمی تھے، دو آدمیوں کی دوستی تھی، لیکن ایک مومن تھا، ایک کافر تھا. کافر کے پاس بہت کچھ تھا، فرمایا اس کے پاس باغات تھے، انگور کے باغ اس کے پاس تھے، کھجور کے باغ اس کے پاس تھے، کھیتیاں بھی اس کے پاس تھیں، اور خوب زرخیز تھے، بہت پھلدار تھے، اور پھر ان کے درمیان میں نہر بھی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں باغوں کو اور کھیتیوں کو کوئی آفت اور مصیبت کا بھی سامنا نہیں تھا. ایک دن اپنے ایمان والے دوست سے کہنے لگا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے اور میں تیرے سے زیادہ عزت والا ہوں، میں حیثیت والا ہوں، میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، اور اپنے باغ میں اکڑتا ہوا گیا اور پھر یہ بھی کہنے لگا اکڑ میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ چیز ختم ہونے والی ہے اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی، یہ تو بیکار باتیں ہیں، اور اگر آ ہی گئی اور میں آخرت میں گیا تو مجھے اس سے اچھا ملے گا، اس لیے کہ جب مجھے دنیا میں ملا ہے تو وہاں کیوں نہیں ملے گا، جب یہاں مجھے ملا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مجھے دینے والا مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا، میرے طرز عمل سے وہ برا مان رہا ہوتا تو مجھے دیتا ہی کیوں وہ، لہذا پہلے تو آئے گی نہیں قیامت، لیکن اگر قیامت آئے گی تو میں وہاں پہ بھی بہت مزے میں رہوں گا۔ تو جو ایمان والا تھا اس نے کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، جبکہ اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر اچھا خاصا بھلا چنگا آدمی بنایا، اور یہ نعمتیں تجھے عطا فرمائی۔ نعمتوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ سب نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے بندہ۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس حول و قوت ہے۔ لا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی نعمت، کوئی سہولت وہ اللہ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، یہ محض اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کرم ہے تو پھر اللہ کے سامنے آدمی سر نیاز جھکائے، تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ اب جبکہ تو ناشکری پہ تلا ہوا ہے تو مجھے اندیشہ ہے تیرے اوپر کہ کہیں تجھ پر عذاب آئے گا، اور یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ سب صاف چٹیل میدان بن جائے گا، اور جو پانی بھی بہ رہا ہے تیرے پاس نہر میں یہ بھی اللہ میاں چاہیں تو اندر اتار دیں گے، زمین کے اندر رکھیں گے نہیں اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں کی اس گفتگو کے بعد ہوا یہ کہ اس کے پھلوں پر مصیبت آئی اور پورا تباہ و برباد کر دیا گیا، اپنے ہاتھوں کو افسوس سے ملنے لگا، اور اس کے باغات جو ہیں وہ اپنے منہ کے بل یعنی چھت کے بل گرے ہوئے تھے، اور کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ میں شرک نہ کرتا، اور ایسی بےہودہ باتیں، بے ادبی کی اللہ کی شان میں، آخرت کے انکار پر، دین کے انکار پر ایسی باتیں میرے منہ سے نہ نکل رہی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے، اب تو ولایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ جس کے لیے چاہیں جو چاہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو بندہ اللہ کی طرف منسوب کرے، اور جب کوئی اپنا مکان بنائے، اپنا باغ بنائے، اپنی فیکٹری بنائے، کمپنی بنائے، کچھ بھی ہو تو اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی کثرت کرنی چاہیے، ہو سکے تو اس کو لکھ کے بھی لگا دینا چاہیے کہ اس سے نظر بھی نہیں لگتی اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو تاکہ دنیاوی زندگی سمجھ میں آئے ان کو کہ کیا ہوتی ہے۔ فرمایا وہ ایسی چیز ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی، پھر وہ زمین میں گئی، اور زمین سے مختلف قسم کی نباتات اور رویدگی یہ باہر آ گئی، باغ بھی لگ گئے، کھیت بھی آ گئے، پھل پودے بھی آ گئے، گرینری ہو گئی ادھر سے ادھر، سب درخت ہو گئے، پھل پھول سب آ گئے، اور پھر چند ہی دنوں کے اندر وہ پیلے پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے پتے جھڑنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ اصبح حشیمن، اور اس کو چورا چورا بن گئے وہ سارے پودے، وہ کھیتیاں، وہ پھول، وہ سارے، اور ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر اڑائے پھر رہی ہیں۔ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے اصل میں، کہ چند روز آدمی دنیا میں ابھرتا ہے اور پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اس کو زوال ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہونا یاد نہیں رہتا، زوال یاد نہیں رہتا، آدمی صرف عروج کو دیکھ کے اکڑ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ مال ہے، اولاد ہے، اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن اصل چیز جو آخرت میں کام آنے والی ہے وہ نیک اعمال ہیں جو تم کو ثواب میں بھی بہتر ہوں گے اور تم امید بھی اس کے ساتھ میں قائم کر سکتے ہو۔ پھر وہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، میں نے متعدد مرتبہ اس کو سنایا بھی ہے آپ کو۔ اس میں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی ایک لائن ایسی بنائی ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے حالات سے ہے، اس کا تعلق شرعی امور سے نہیں ہوتا۔ یعنی شریعت کے خلاف تو نہیں رہتی وہ چیز، لیکن بظاہر اس کا تعلق شریعت سے نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ علم کی قسم ویسی ہوتی ہے وہ. تو حضرت خضر علیہ السلام نام کے جو بزرگ تھے، کچھ کہتے ہیں وہ پیغمبر تھے، کچھ کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے ولی تھے، جو بھی تھے بہرحال، وہ اس کا ایک وافر حصہ دیے گئے تھے اور اس خدمت پر مامور تھے، وہ ایسے کام کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ یہ بتایا کہ تم سے بھی زیادہ جاننے والے موجود ہیں. انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو فرمایا کہ وہ ہمارے خضر ہیں، تم وہاں جاؤ. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمایا اور سفر کر کے ان تک پہنچے. وہ بڑی روداد ہے اس کی، جو بیان بھی کی گئی ہے قرآن پاک میں کہ وہ کیسے ان کی ملاقات ہوئی اور کیسے وہ پہنچے. بڑے لمبے چوڑے سفر کے بعد حضرت خضر سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے کپڑے کے وہ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں بھی ہے اس کی تفسیر، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس زمین میں کون ہے سلام کرنے والا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے چادر کے اندر سے کہا کہ کون سے موسیٰ، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں. پھر انہوں نے چادر ہٹائی اپنی اور اس کے بعد میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے صاف بتا دیا کہ آپ میرے پاس آئے مجھے آپ میرے پاس آ رہے ہیں مجھے معلوم تھا، مجھے یہ علم مجھے پہلے سے رہتا ہے. اور یہ ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ دوسری قسم کا ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ دوسری قسم کا ہے. جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام تورات کے عالم تھے اور تورات بہت بڑی کتاب نازل ہوئی ہے. جو الواح اترے تھے، جو پرنٹ ہو کر آئی تھی، قرآن پاک کے علاوہ ساری کتابیں اوپر سے سالم آئی ہیں. قرآن پاک جو ہے صرف الفاظ کی شکل میں نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیتے تھے. تو بہت الواح تھی، وہ تختیاں بہت آئی تھیں آسمان سے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کافی علم تھا. حضرت خضر نے فرمایا کہ تمہارا علم اور میرا علم دونوں کا ملا کر اتنا بھی نہیں بنتا اللہ کے علم کے مقابلے میں جتنا اس سمندر کے سمندر سے اگر چڑیا اپنے چونچ میں کچھ پانی لے لے تو جتنا وہ بنتا ہے اتنا بھی نہیں ہے میرا تمہارا ملا کے. اللہ کا علم بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے، میرے والے علم سے واقفیت ہونا تمہارے بس کی چیز نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے ضرور بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہے کیا وہ چیز، کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے. تو تین واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اور چونکہ وہ شریعت کے خلاف تھے بظاہر، تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے. انہوں نے اپنے ساتھ میں رکھنے کی شرط یہ بتائی تھی کہ خاموش رہنا، بولنا نہیں میرے سامنے، میں خود بعد میں بتاؤں گا، بولنا نہیں. مگر وہ بات ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، اگر صبر کر لیتے تو اور بہت سے اندر کے حالات، سیکرٹ باتیں کھل کے سامنے آتی اور لوگوں کو معلوم ہوتی کہ کس کس طرح کے واقعات اس دنیا میں کس مناسبت سے ہوا کرتے ہیں. ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے اس کا. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے دونوں اور ان لوگوں نے بغیر کسی اجرت کے ان دونوں کو سوار کر لیا. نیک بھلے آدمی، بزرگ آدمی رکھتے تھے اور خضر کا چونکہ ادھر آنا جانا بھی تھا تو پہچانتے بھی تھے کہ بھئی یہ اللہ والے آدمی ہیں، ان کو اٹھا لیا اپنے ساتھ کشتی میں. تھوڑی دیر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، نئی کشتی تھی بالکل، اس کا ایک تختہ توڑ دیا، بیٹھے بٹھائے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے. موسیٰ علیہ السلام صرف یہی نہیں بولے کہ یہ کیا حرکت ہے، بولے کہ یہ حرکت مجھے لگ رہی ہے کہ خود بھی ڈوبنے کی ہے، سب کو بھی ڈوبانے کی ہے. خود تو ڈوبے ہیں جنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کہنے کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی. حضرت خضر نے کہا کہ بس یہی تو بات تھی، میں نے کہا تھا تم کو بولنا نہیں ہے. کہنے کہ اچھا میں بھول گیا تھا. پھر راستے سے وہاں سے اترے، ان لوگوں نے اتار دیا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد چھوڑتے تھوڑی تھے وہ لوگ، انہوں نے اتار دیا ان لوگوں کو. ان سے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہ بھائی کیوں ہوا، کیا ہوا، بس سوراخ کرتے ہی ان کو غصہ آیا، ان لوگوں نے اتار دیا، چلو یہاں سے. یہ لوگ چلے گئے وہاں سے، اتر گئے. راستے میں جا رہے تھے، لڑکے کھیل رہے تھے وہاں، انہوں نے ایک لڑکے کا مرڈر کر دیا، نوجوان بچے کا کو قتل کر دیا وہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی اس نے کیا قصور کیا تھا، اس کی جان آپ نے ناحق کیوں لی، کسی انسان کو مارنا معمولی بات ہے کوئی. تو کہنے لگے پھر بولے آپ. تو کہنے لگے اچھا دو مرتبہ ہو گیا نا، ایک چانس اور دے دو، اگر پھر بولا تو تم کو عذر ہے، جو چاہے کر سکو. پھر وہاں سے پہنچے تو ایک گاؤں میں گئے، گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی ہم بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ. ہوٹلیں ہوٹلیں تو تھی نہیں اس زمانے میں. کہنے لگے نہیں ہم تو کھانا نہیں کھلائیں گے، پتہ نہیں تم لوگ کون ہو کیا ہو. انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اب بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کی تو فکر کر رہے نہیں حضرت خضر علیہ السلام. ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، گر رہی تھی، اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، بھائی اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ان کو غصہ آیا، کہنے لگے کم از کم پیسے لے لو، تھوڑے کچھ ڈال لیں گے پیٹ میں اپنے. کہنے لگے پھر بولے تم. صبح تین مرتبہ بولے اب جاؤ، البتہ جاتے جاتے سن کے جاؤ کہ یہ کیا تھا قصہ. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ وہ جو کشتی میں نے سوراخ کی تھی وہ کشتی والے اچھے لوگ تھے اور کشتی نہیں تھی، اور اللہ نے مجھے کہا کہ ان کی کشتی ان کے پاس میں باقی رکھنا ہے تاکہ ان کی اجرت چلتی رہے، بیچاروں کا دھندا چلتا رہے. اور جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں بادشاہ جو ہے نئی کشتی کو چھین لیتا ہے. اگر یہ اسی سالم حالت میں جاتی وہاں پر تو ان کو ننگا کر دیتا ہو، وہ کشتی چھین لیتا اور بادشاہ کچھ بول تو سکتے نہیں تھے، ان کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم تھا کہ اس کو عیبدار بنا دو، اور بادشاہ کی عادت تھی عیبدار کشتی نہیں لیتا تھا. تو جب یہ عیبدار ہوگی تو نئی ہونے سے، نئی ہو کر چھن جانے سے عیبدار ہو کر رہ جانا کہ دھندا چل سکے، یہ غنیمت تھی بات. اس لیے میں نے یہ کیا تھا کہ آپ یعنی تھوڑا سا عیبدار ہو جائے یہ کشتی تاکہ ان بیچاروں کے پاس میں رہے. اب ان کو تو معلوم نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ میں بھلا کیا ہے، اب ان کو تو یہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ میں برا کیا، اس لیے انہوں نے اتار دیا ہم کو کشتی سے. ٹھیک ہے اتار دیا تو اب اتارا تو تھوڑا خالی ویسے اتارا تھوڑی ہوگا، خوب سنایا بھی ہوگا اچھا خاصا ان کو، بڈھے آدمی ہیں، مارا وارا تو نہیں ہوگا لیکن سنایا تو ضرور ہوگا. پھر کہنے لگے کہ وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے مار دیا ہے، وہ ماں باپ اس پر اتنے زیادہ اس کے عاشق ہیں، اتنا چاہتے ہیں اس کو کہ یہ اگر بچہ ان کو دین سے ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے، اور یہ بچہ بڑا ہو کے مشرک ہونے والا ہے تو ماں باپ کو بھی مشرک بنائے گا. تو اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ بچے کو مار ڈالو، اب اس کا صدمہ ہوگا والدین کو، ہم اس کے بدلے میں اس کا نعم البدل دے دیں گے، ان کو اولاد ہم ہی دیتے ہیں، یہ بچہ بھی ہم نے ہی دیا تھا، اس کے بعد والا بھی ہم ہی دیں گے، تو دوسری اولاد سے ان کو نواز دیں گے، اور یہ صدمے کو برداشت کریں گے تو ان کو صبر کا ثواب ملے گا اور ایمان ان کا بچ جائے گا. تو ایمان بچانے کے لیے ایسا کیا گیا، اور بقیہ اولاد کی جگہ پر اولاد اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب اس کا مشرک ہونا طے تھا اللہ کے علم میں تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا، اس کو ان کے گھر میں پیدا ہی کیوں کیا، نہیں پیدا کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے حالات کہ کچھ لوگوں کا مشرک ہو کے دنیا میں آنا ضروری ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مسلمان ہو کے دنیا میں آنا ضروری ہوتا ہے. فمنہم شقی و سعید، دو قسم کے انسان بنائے ہیں، کچھ کو اللہ نے جنت کے لیے طے کیا ہوا ہے وہ دنیا میں آ کے جنت والے ہی کام کرتے ہیں، کچھ کو اللہ نے جہنم کے لیے طے کیا ہوا ہے وہ دنیا میں جہنم کے ہی کام کرتے ہیں. تو آنا تو اس کا طے تھا مگر جانا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بنا دیا. اور تیسری چیز یہ فرمایا کہ وہ جو دیوار سیدھی کرنے والی بات تھی اس کے نیچے خزانہ ہے اور دو یتیم بچوں کا وہ ہے، اگر وہ دیوار گرتی، اب گرنے والی ہے چند دنوں میں، وہ اتنی زیادہ جھک گئی ہے، اگر وہ گرتی ہے تو بچے تو سنبھال نہیں سکیں گے خزانے کو، دوسرے لوگ بستی والے لے لیں گے وہ. اور ان کے والدین، ان یتیم بچوں کے والدین نیک ہیں، نیک تھے جو وفات پا چکے ہیں، باپ بھی اچھا تھا ماں بھی اچھی تھی، نیک لوگ تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے وہ. اور جب اللہ کے محبوب تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان کے نسل کی خود حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے اسباب زندگی محفوظ رکھتے ہیں. وہ یتولی الصالحین، صالحین کا وہی متولی ہوتا ہے. اگر ماں باپ ٹھیک ہوں اولاد کی زندگی برباد نہیں ہوتی عموماً. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے انتقال کے وقت میں ان کو بیٹیاں بہت تھیں، تو پوچھا تو تم نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ان کو میں نے سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، سورہ واقعہ پر یہ بشارت ہے کہ فاقہ نہیں آئے گا گھر میں تو کھانے کو ان کو تنگی نہیں ہوگی. بقیہ یہ ہے کہ میں مال اس لیے نہیں جمع کرا کہ اس کے بعد میں اگر یہ برے ہوتے بھلے ہوتے مجھے کچھ نہیں معلوم. اب یہ ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو اللہ پاک خود ہی صالحین کا متولی ہوگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں خلیفہ راشد شمار کیے جاتے ہیں، 2.5 سال انہوں نے حکمرانی کی لیکن اتنی بہترین عدل و انصاف کے ساتھ میں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اسی وجہ سے ان کو 4 خلفاء کے ساتھ میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تابعین میں سے بات کے ہیں بہت. تو جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ بادشاہ ہیں جن کے ماموں، جن کے باوا، جن کے چچا سب بادشاہ گزرے ہیں، یعنی پورا خاندان بادشاہ تھا اور پیڑھی در پیڑھی بادشاہت آ رہی تھی ان کے پاس میں، بنو امیہ میں سے ہیں وہ. تو کہنے لگے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ دولت چھوڑوں تاکہ میری اولاد کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ اس کو کیسا یوز کرے گی، اور اگر وہ نیک ہوگی تو پھر مجھے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کا خود ہی متولی ہوتا ہے. لوگوں نے لکھا ہے کہ جو ظالم عمرا گزرے ہیں ان سے اوپر کے اور ان کے بعد کے، ان کی اولادوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے لیکن عمر ابن عبدالعزیز کو کبھی فاقے کی، ان کے گھرانوں کو، ان کے اولادوں کو کبھی کوئی پریشانی اور تنگی نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پر یہی ہوا کہ ماں باپ چونکہ نیک تھے اور جو کچھ ان کے پاس پونجی تھی وہ انہوں نے زمین کے نیچے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا، بچے بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے، کسی وصیت نامے وغیرہ میں کہیں لکھا ہوا ہوگا یقیناً۔ تو اب وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ماں باپ نیک تھے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ بچے بڑے ہونے تک دیوار محفوظ رہنا ضروری ہے، اور ظاہری اسباب میں اس کو ٹھیک کرنا تھا، اس لیے میں نے ٹھیک کیا۔ اب بتاؤ کہ میں نے یہ تینوں کام جو دیکھنے کے اعتبار سے تم کو بڑے عجیب سے لگ رہے تھے، ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ کہیں گے ہاں یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ کہیں گے بس جاؤ خدا حافظ، مجھے میرا کام کرنے دو، تم تمہارے کام پہ جاؤ۔ بھیج دیا ان کو اس کے بعد میں۔ اس کو تکوینی حالات کہتے ہیں، انڈیویجول ہوں، کلیکٹیولی ہوں، پورے عالم کے ہوں، پوری دنیا کے ہوں، قحط سالیوں کے ہوں، سرسبزی اور شادابی کے ہوں، عروج و زوال کے ہوں، حاکمیت و محکومیت کے ہوں، عزت اور ذلت کے ہوں، کسی حکومت کا تختہ پلٹ کے اس کو یعنی گرا دینے کے ہوں، کسی نیچے آدمی کو اٹھا کے اوپر چڑھا دینے کے ہوں۔ یہ تکوینی حالات ہوتے ہیں، کس کے ساتھ اللہ پاک کیوں کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، وہی زیادہ جانتے ہیں اس کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظام کے تحت میں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیز۔ اس واقعے کو اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ پھر وہ واقعہ بیان فرمایا جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، سد سکندری والا واقعہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ پوری دنیا کی ان کو بادشاہت حاصل تھی اور اتنے اسباب ان کے پاس تھے کہ قرآن پاک یوں کہتا ہے کہ وآتینا ہوں من کل شیء سببا، ہر سبب ہم نے ان کو دیا ہوا تھا دنیا کا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں تھی، سب کچھ ان کو حاصل تھا، ایسی اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور تھے انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار۔ انہوں نے سب سے پہلے سورج کے غروب ہونے کی طرف سفر کیا، مغرب کی طرف سفر کیا، اور وہاں تک پہنچے جہاں کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، یعنی اس کے آگے دلدل ہی دلدل، کیچڑ ہی کیچڑ تھا، دنیا کے ختم تک چلے گئے تھے ادھر۔ وہاں ایک قوم انہوں نے پائی، ہم نے ان سے کہا تھا کہ یا تو ان کو عذاب دو اور یا ان کے ساتھ سلوک کرو، تم کو اختیار ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ان میں ظالم ہے اس کو تو میں سزا دوں گا اور جو ان میں نیک ہے اس کو اچھی حالت کے اوپر رکھوں گا۔ پھر وہاں سے وہ سورج کے طلوع ہونے کی طرف سفر کیا انہوں نے، جہاں سورج نکلتا ہے، مشرقی علاقے میں گئے، آخر تک جہاں تک مشرق تک جا سکتے تھے وہاں تک چلے گئے۔ وہاں پر بھی ایک قوم کو انہوں نے پایا جن کے اوپر کپڑے ہی نہیں تھے، جو کپڑے ہی پہننے کے عادی نہیں تھے، صرف اتنا ہی لکھا ہے، اس کے آگے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ نہیں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تیسری طرف انہوں نے سفر کیا، اب یہ مغرب کی طرف کیا یا شمال کی طرف کیا یا جنوب کی طرف کیا، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں ایک قوم انہوں نے پائی جن کی بات کو حضرت ذوالقرنین سمجھتے نہیں تھے، بہرحال کسی مترجم وغیرہ کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بات سمجھائی اس بادشاہ کو، اور انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں اور وہ فساد کرتے ہیں اور ہمارا جینا انہوں نے دوبھر کیا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم چندہ کر دیں تھوڑا سا، آپ ہمارے ان کے درمیان میں کوئی آڑ قائم کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، البتہ صرف تم اتنا تعاون کرو کہ میں جو بولوں وہ کام کرو۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ بہت سی سلے منگوائیں لوہے کی، اور پھر بہت سا تانبا انہوں نے منگوایا، اور لوہے کی سلوں سے انہوں نے دیوار بنائی اور اس کے بیچ میں انہوں نے تانبا رکھوایا سولوشن کے طور پر، اور اس کے بعد میں پوری دیوار کو انہوں نے آگ لگوائی، اس کے نیچے سے آگ لگوائی، اتنی کہ تانبا پگھل کر وہ لوہے میں پیوست ہو جائے، جوائنٹ کے طور پر بن جائے، ایسی انہوں نے دیوار پوری قوم کے مقابلے میں ادھر ایمان والوں کے لیے کر دی۔ اس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ ادھر نہیں آ سکیں گے اور آپ کو ان کے فساد سے نجات مل گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ نے مجھے توفیق دی اس کام کو کرنے کی، لیکن ایک بات ہے کہ جب یہ وعدہ آئے گا اللہ تعالیٰ کا اس دیوار کو توڑنے کا تو وہ توڑ دیں گے اور یہ پھر دنیا کی طرف نکل آئیں گے اور انسانوں کو پریشان کریں گے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسین ہے، غیب میں ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا، اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ ہیں وہ، چونکہ وہ تو قرآن میں ہے، قرآن کی بات کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب کہاں پر ہیں، ساری دنیا کو گھوم رہے ہیں لوگ پھر بھی نظر نہیں آ رہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپایا ہوا ہے، کیسے ان کو چھپایا ہوا ہے۔ مختلف مفسرین نے اس میں تحقیقات کی ہیں، بڑے مقالے اس پر لکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ جنات اور انسان دونوں کی مکسچر اولاد ہے اصل میں، اس لیے ان کے اندر چھپنے کی بھی صلاحیت ہے، دکھنے کی بھی صلاحیت ہے، جیسے جنات دکھتے بھی ہیں اور چھپتے بھی ہیں، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، حدیثوں میں ان کی تعداد یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے علاوہ جتنے دوسرے انسان ہیں ان میں اور ان میں تناسب اتنا ہے کہ ان کے 999 آدمی اور دوسرے انسانوں میں کا ایک، یہ ان کی تعداد کا تناسب ہے، یہ حضور نے فرمایا. دوسرے انسان ایک لو اور ان کے 999 لو، تو اس طریقے سے یاجوج ماجوج کی تعداد ہے. اور قیامت میں بھی اللہ تبارک، یاجوج ماجوج پورے جہنمی ہیں اکثر، یعنی اس میں سے اکثر جہنمی ہوں گے. کیوں اس واسطے کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گے کہ تو چن لے، تو اپنی غذا چن لے اور اپنے اور میرے نافرمانوں کو چن لے، تو جہنم اپنی گردن نکالے گی، حدیث شریف میں آتا ہے، اور اس کو آنکھیں ہوں گی اور اس کو زبان ہوگی، اور وہ کہے گی کہ میں ہر جبار اور متکبر پر آج مسلط ہوں. تو اس کو وہ منظر کل قیامت میں اتنا ہیبت ناک ہے، اتنا پریشان کن ہے کہ جتنے لوگ جہنم کو دور سے دیکھیں گے تو سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، کسی کا حوصلہ نہیں رہے گا کھڑا رہنے کا ڈر کے مارے. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، ایک سورہ پورا ہے اس کے اوپر اس نام سے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ، سورہ جاسیہ، جاسیہ کے معنی آتے ہیں گھٹنے کے بل گر جانا. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جہنم کن کو چنے گی؟ صحابہ نے پوچھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 999 یاجوج ماجوج لے لیں اور ایک دوسرے انسانوں میں سے لے لیں، یہ تناسب ہے اس کا، ان لوگوں کا. تو وہ ہیں، وہ نکلنے والے ہیں قیامت کے قریب. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہونے والا ہے یہ واقعہ. دجال آئے گا پہلے، اسی زمانے میں امام مہدی ہوں گے، اور دجال کے ساتھ امام مہدی کا مقابلہ چل رہا ہوگا، اور پھر اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک ہی مذہب کو جاری کر دیں گے، اور ساری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام انتظام مملکت میں مشغول ہوں گے، یعنی لوگوں کا نظام سنبھال رہے ہوں گے، کہ اچانک پتہ چل جائے گا کہ یاجوج ماجوج نکل آئے بستی کی طرف، لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف، دنیا کی طرف آ گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن سے مقابلے کی طاقت انسانوں کو نہیں دی گئی ہے، مقابلہ نہیں کر سکو گے تم لوگ، لہذا ان سے مقابلہ ہی نہ کرو، جتنے مسلمان ہیں ان کو لے کے آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ پوری دنیا میں دندناتے پھریں گے، ہر قسم کا فساد مچائیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سب کی بستیاں کھا جائیں گے، جو لوگ مل جائیں گے لوگوں کو چیر پھاڑ کے شاید لوگوں کو کھا جائیں گے یا ان کو مار ڈالیں گے. بہرحال یہ کہ ایک فساد ان کا ہو رہا ہوگا پوری دنیا میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاعات مل رہی ہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان سے نجات میں رحمت فرما دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی گردن کے اوپر ایک پھنسی نکلے گی اور ایک ہی دن میں سارے مر جائیں گے، ہر ایک کے گردن پہ پوری پھنسی نکلے گی، طاعون آئے گا ان میں، وبا آئے گی، وہ پورے مر جائیں گے ایک ساتھ، اور ان کے مر جانے سے پوری زمین گندی ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی، سڑان آ جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، بہت زیادہ بارش نازل ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ وہ ان کے جسموں کو جو ہے دھکیل دھکیل کے سمندر کی طرف لے جائے گی، اور سمندر کی طرف سے بھی بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو اپنی چونچوں میں ان کو اٹھا لیں گے اور سمندر میں ان سب کو پھینک ڈالیں گے. اس طریقے سے ان کا قلاقمہ ہوگا. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو بیان فرمانے کے بعد میں ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرو، اور دنیا کے اندر اپنا عمل کرنے میں محتاط رہو. دنیا میں عمل کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہوتی رہتی ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو آدمی آخرت کو بھول کر دنیا میں لگتا ہے اس کو کوئی بھی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے، جیسا مرا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا میں محنت بہت کر رہے ہوں گے اور ان کی محنتیں ضائع ہوں گی، لیکن وہ اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے ان کے لیے جنت الفردوس ہوں گے، جو مہمانی کے طور پر ان کو اس میں رکھا جائے گا ان کو، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ یہ فرما دیجئے کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ میں لگیں، اور اب اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یعنی ہر عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیں. پھر حضرت پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں سورہ مریم میں، اور سورہ مریم اس وجہ سے سورت کا نام ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے ہے. حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بیان پیدا ہوتے ہی انہوں نے لوگوں میں دیا تھا، وہ بھی اسی سورہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے جو میں نے پرسوں آپ کو سنایا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے, ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی پیغمبروں کے واقعات بہت لمبے لمبے بھی بیان فرمائے اور بہت مختصر دو دو تین تین لائن والے بھی بیان فرمائے ہیں. یاد دلایا گیا ہے ان کو کہ یہ بھی ہمارے پیغمبر تھے, نیک تھے, اور جو ان لوگوں کو مانے ہیں اور ان کی اتباع کی ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور جو نہیں مانے ہیں تو وہ ہلاک ہوئے ہیں, وہ برباد ہوئے ہیں. بہت سی باتیں مضامین کی بھی ہیں اس میں, لیکن ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہوتا نہیں. اب سورہ طہٰ اس کے بعد ہے. اس سورہ طہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مفصل بیان فرمایا ہے. تقریباً پارے کے ختم قریب قریب تک اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی پھر تجدید کی گئی, یعنی پھر اس کو دوبارہ سنایا گیا ہے, بتایا گیا ہے. اور اس میں اصل مضمون یہی ہے کہ دیکھو, اگر تم جو آدمی میری نصیحت کو یاد رکھے گا, جیسے میں نے آدم کو نصیحت کی تھی, تو ان کی اولاد کو بھی کی جائے گی. اگر وہ یاد رکھتا ہے کوئی آدمی, تو اس کو جو ہے نہ گمراہی ہوگی, نہ گمراہ ہوگا وہ, نہ شقی ہوگا. دنیا میں آدمی گمراہ ہوتا ہے, آخرت میں شقی ہوتا ہے. دنیا میں آدمی ہدایت پاتا ہے تو آخرت میں وہ سعید ہوتا ہے. شقاوت اور سعادت کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے, ہدایت اور ضلالت کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے. دنیا میں جو ہدایت پر, آخرت میں وہ سعادت پہ. دنیا میں جو ضلالت اور گمراہی پر, آخرت میں وہ شقاوت پر. فرمایا کہ یہ دو ہی قسمیں اصل انسانوں کی ہمارے پاس ہیں. دھیان میں رکھنا کہ تم ضلالت والے راستے پہ ہو یا ہدایت والے پہ. اگر ضلالت والے پہ ہو تو آخرت میں شقاوت لازمی ہے, اگر ہدایت والے پہ ہو تو آخرت میں سعادت لازمی ہے. ان اصولوں کو بیان فرمایا گیا ہے. اور فرمایا کہ لوگوں کے اعتبار سے ان کو قیامت بہت دور نظر آ رہی ہے, لیکن بہت قریب ہے. اور لوگوں کو اب اپنا وقت غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. سورۃ 17واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا مضمون یہی ہے کہ قیامت قریب ہے اور حساب ان کا قریب آ گیا ہے, اور وہ غفلت کے اندر ہیں. غفلت ان کے لیے بالکل موضوع نہیں ہے. کھیل کود سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, غفلت سے بچانا چاہیے. یہ جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمہارا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. اگر تم اپنے آپ کو تلاش کرو گے اس میں تو تم اپنے آپ کو پا سکتے ہو کہ میرا ذکر کہاں ہے, تو تم دیکھ سکتے ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے, تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اپنی غلطیوں کا اقرار ہے, اور انہوں نے اپنے نیک عملوں کے ساتھ میں برے عمل بھی ملائے ہوئے ہیں. اگر وہ امید توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور ان پر رحم فرما دیں گے. جیسے یہ آیت پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میرا ذکر مل گیا, میں ایسے ہی ہوں, میرا یہی حال ہے, اور میرا اپنا جو ذکر ہے وہ کتاب اللہ میں مل گیا. بس ان پر رقت طاری ہوئی, انہوں نے توبہ کی, اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. آسمان و زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے یہاں پر, چونکہ آج کل بڑا چل رہا ہے کہ بھائی کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, سب آج کل میڈیا میں بھی وہی چھایا ہوا ہے. اللہ نے ایک بات فرمائی, ذہن میں رکھو اس کو. اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین یہ دونوں ملے ہوئے تھے پہلے. کانتا رتقن ففتقناہما, ہم نے ان کو دونوں کو جدا کیا ہے, الگ کیا ہے. جیسے روٹی بناتے ہیں, پھلکا بناتے ہیں, پراٹھا بناتے ہیں, تو ایک اس کا نیچلی تہ ہوتی ہے اور ایک تہ اس کے اوپر اڑ جاتی ہے. تو ایسے ہیں یہ آسمان و زمین, دونوں پہلے ایک تھے, پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ الگ کیا. یہ اللہ نے فرمایا, اولم يرون السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو زندگی کا نظام ہے وہ پورا ہم نے پانی سے قائم کیا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ ہم نے پانی سے رکھی ہوئی ہے. تم کو ایمان لانا چاہیے کہ اتنا بڑا گہرا نظام اور عالی شان یہ نظام پوری دنیا کا, پورے کائنات کا جو تمہارے اطراف میں پھیلا ہوا ہے, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظام کے ذات ہے, کتنا اس میں علم ہے, کتنی اس میں حکمت ہے, کتنا وہ آرگنائز ہے, کتنا اس میں ڈیزائن ہے, اور کیسی اس میں انجینئرنگ پائی جاتی ہے, اور باریک باریک باتوں کا کیسا اس میں لحاظ کیا گیا ہے. ایک سسٹم ہے انتہائی علم والا, انتہائی غلبے والا, انتہائی باریک بھی لطیف و خبیر والا, کہ اس کے پیچھے بہت ہی بڑا کوئی دماغ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاقی یہ معاملہ ہوا, نہیں, اس کے پیچھے ارادہ کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا دماغ ہے, اور وہ اللہ اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہوتی ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری مغفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے اے مولا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے امت کو صحیح فہم عطا فرمائیے ان کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیجئے ان کو ایمان اور اسلام کی سمجھ نصیب فرما دیجئے اور اس کی ذمہ داری انہیں سمجھا دیجئے یا اللہ کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہمارے ذاتی حالات کو صحیح فرما دیجئے ہم سب کو صحت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائیے ہر قسم کی آزمائش اور ابتلاء سے ہمیں نکال لیجئے اے اللہ ہم ضعیف اور کمزور ہیں آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں اے پاک پروردگار اپنے کرم سے ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائیے یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے اے اللہ جو کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں ان کے کاروبار کی تلافی کی صورت پیدا فرما دیجئے اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے ہمارے نوجوان دوستوں کو اور جو ملازمت کر رہے ہیں ان کی ملازمتوں میں استحکام نصیب فرمائیے ان کو بچاؤ فرما دیجئے اے اللہ اپنا کرم فرمائیے رحم فرمائیے معیشت میں سہولت فرما دیجئے روزگار میں سہولت فرما دیجئے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے سہولت اور وسعت نصیب فرما دیجئے اور برکت عطا فرما دیجئے اے اللہ اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے نیک اولاد عطا فرمائیے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیے اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے اے اللہ گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے اختلاف کو ختم فرما دیجئے اے اللہ گھروں میں بڑوں چھوٹوں کی قدروں کو زندہ فرما دیجئے بڑوں کے ادب تعظیم اور ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائیے اور چھوٹوں پر شفقت اور ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمارے لیے بھلائی فرما دیجئے آخرت کی ہر ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے اے اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کا مبارک سایہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ آپ کے حبیب کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجئے ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجئے اے اللہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے اے اللہ وہاں کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کے پڑے کو بھاری فرما دیجئے ہم سب کو جہنم سے بچا دیجئے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے اے اللہ قبروں میں بھی ہم کو آرام عطا فرمائیے قبروں کو ہمارے لیے ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے اور جہنم کا گڑھا بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ دنیا میں جتنی زندگی باقی ہے اس میں عافیت ہمیں نصیب فرمائیے اے مولا کریم اس میں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے دجال کے فتنے سے خصوصیت سے ہماری حفاظت فرمائیے اور دجالی لائن کے جتنے فتنے ہیں ان سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائیے اے مولا کریم اے اللہ قرض کے فتنے سے ہمیں حفاظت فرمائیے اے اللہ ایک دم بہت زیادہ بڑھاپے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے مولا کریم دنیا کے فتنے سے حفاظت فرمائیے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے ہمارے دلوں میں پاک صاف پاکی اور صفائی پیدا فرما دیجئے ہمارے نفوس کا عافیت کے ساتھ بہترین تزکیہ فرمائیے یا اللہ آپ ہی مربی ہیں مربی حقیقی آپ ہی ہیں آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے ہماری اور ہماری نسلوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے اے اللہ قرآن اور حدیث کی انوارات ہمیں نصیب فرمائیے اس کی برکتیں عطا فرمائیے اس کا والا ذہن اور فہم عطا فرما دیجئے اس کی نورانیت عطا فرما دیجئے اے مولا کریم ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائیے اے اللہ جتنا رمضان باقی رہ گیا اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور جو گزر چکا ہے یا اللہ اس میں جو کچھ لغزشیں کوتاہیاں ہوں گئی ان کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائیے اور بقیہ کو ہمارے لیے آسان فرمائیے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.